بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اصلاح اور تربیت کے لیے تعلق قائم کرنے والے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو جن چیزوں سے توبہ کرائی جاتی ہے اور جن چیزوں کو اپنانے کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے تعلیمات کا. اس کے الفاظ ہر ساتھی کو یاد رہنا چاہیے. بیعت کرنے والے مرد ہوں، بیعت کرنے والی عورتیں ہوں، سب کو وہ جملے یاد رہنا چاہیے. روزانہ ایک آدھ دفعہ اس کو ذہن میں دہرانا چاہیے. جو الفاظ بیعت کے وقت میں کہے جاتے ہیں ان میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک توبہ والا حصہ اور دوسرے اختیار کرنے والا حصہ. مثلاً آپ کہتے ہیں یا آپ سے کہلوایا جاتا ہے ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، ظاہری باطنی گناہوں سے، بدعتوں سے، غفلتوں سے توبہ کرتا ہوں، اور ہر قسم کی توحید کو، ایمان کو، سچائی کو، استقامت کو، سنتوں کو، حسنات کو، یاد الہی کو اختیار کرتا ہوں. جو ضرور بیعت ہوئے وہ لوگوں سے یہ بات کہلوائے تھے نا، یاد رہنا یہ جملے کیا ہے سو. اور خالی اوقات میں ان جملوں کی طرف توجہ کر کے ان کو میں کتنا سمجھ رہا ہوں کتنا نہیں. خلاصہ ہے یہ تعلیمات کا. اس لیے اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دینا چاہیے تھا، خیال آیا تو سنا رہا ہوں. ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتا ہوں. اب اسے سمجھنا چاہیے شرک کیا چیز. ہر قسم کی توحید کو اختیار کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ توحید کیا ہے. کفر سے توبہ کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ کفر کیا ہے. ایمان کو اختیار کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. نفاق سے توبہ کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ نفاق کیا ہے. سچائی کو اختیار کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. ارتداد سے توبہ کرتا ہوں. سمجھنا چاہیے کہ ارتداد کیا چیز. استقامت کو اختیار کرتا ہوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ استقامت کیا چیز. اب ایسے ہی سمجھ لیجیے اخیر تک کے جملے. سب سے سب کو میں ایسے ہی دہرایا تو یاد کرنے میں سمجھنے میں تو آسانی ہوتی اور اپنے پاس میں ٹائم کم رہتا. اور اگر یہ چار باتیں اختیار کرنے کی، چار باتیں توبہ کرنے کی کا مذاکرہ آج ہو گیا تو بہت ہو گیا سمجھو. اب شرک بولے تو کیا، جس سے ہم نے توبہ کی اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات پہلے سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک ذات کمالات والی، دوسری ذات نقائص والی، اچھائیاں، خوبیاں، قابل تعریف چیزیں یہ کمالات، عیب، خرابی، نقص، کمی یہ نقائص. تو ایک ہے کمالات والی ذات، ایک ہے نقائص والی ذات. کمالات والی ذات میں کمالات ازل سے ہیں، ذاتی ہیں، ابدی ہیں، کامل ہیں، اصلی ہیں. ازل سے بولے تو جس کی کوئی ابتدا نہیں، ابدی بولے تو جس کی کوئی انتہا نہیں, کامل بولے تو پورے پورے, اس میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کمی نہیں. ذاتی بولے تو ان کے اپنے ہیں, کسی اور نے ان کو نہیں دیے. یہ کمالات, یہ خوبیاں, یہ اچھائیاں رکھنے والی جو ذات ہے اس کو ذات کامل بولتے ہیں, اور وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے. ان کے وہ ذاتی ہے, کسی نے ان کو دیا نہیں ہے. یہ ہے اس نے دوسرا دینے والا دنیا کو, ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے. ایسا نہیں کہ کسی وقت میں ان میں آئے ہیں, ایسا نہیں. کامل ہے, کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ابدی ہے, ہمیشہ کے واسطے یہ صرف ان کے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ذات میری اور آپ کی دیگر مخلوقات, ہم میں کمیاں ہی کمیاں, عیب ہی عیب. ہم تھے نہیں, کیا تھے بولے تو حیات سے محروم تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حیات سے محروم تھے بولے تو موت والے تھے, میت ہماری ذات. اور آپ کو معلوم ہے کہ حیات نکل گئی, کچھ بھی نہیں رہتا ہے, کوئی خوبی اس میں باقی نہیں رہتی, کوئی خوبی نہیں. وہ ان کی ذاتی, حیات ان کی ذاتی, موت ہماری ذاتی. حیات کامل صفت, موت ناقص. مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں حیات ہے نا, حیات بولے تو زندگی, ہم میں زندگی ہے. تو کیسی ہے یہ؟ ہم میں زندگی ہے ان کے دینے سے. اس کا مطلب یہ ذاتی نہیں ہے. کب سے ہے؟ دینے کے بعد سے. بولے تو کیا مطلب؟ ازلی نہیں, ناقص ہے, پوری کامل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جی رہے ہیں, مگر کیا بولتے ہیں, یہ بھی کوئی جینا ہے, زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے. اور ایک دن یہ بھی نہیں رہیں گی. کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں. ارے ذرا سا زہر چڑھ گیا بدن میں, مر گیا مر گیا مر گیا, بالکل اتنا ناقص ہے اس کی زندگی. کوئی ذرا بڑی چیز سر کے اوپر اٹھا جائے, ارے مت مارو میں مر جاتا ہوں, کمزور ہے نا ہماری موت, ہماری حیات. تو ذاتی نہیں ہے, امانتی ہے, کامل نہیں ہے, ناقص ہے, ابدی نہیں ہے, فانی ہے. تو کامل صفات صرف حق تعالیٰ میں ہے. سن رہے نا غور سے, سمجھ لینے کی کوشش کرو. تقریرہ سننے نہیں آنا, تقریرہ سننے کی وجہ سے میدان بہت بڑا ہے حیدرآباد, بن لے کے جاؤ یہاں سے. تو ایک ذات کامل ہے, کمالات والی, ہر قسم کے خوبیاں کمالات جتنے ہو سکتے ہیں سب ان میں, اور جتنے نقائص ہیں جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب ہم میں ہیں. جیسے جاننا کمال ہے ان کا, نہیں جاننا عیب ہے ہمارا. جو چاہے وہ کر سکنا قدرت ہے, کمال ہے ان کا. نہیں کر سکنا عاجزی, یہ ہماری ہے. اب ہر چیز کے بارے میں یہی سوچتے رہنا, علم بھی ہے نا میرے پاس, ویسا ویسا نہیں ہے. ان کا علم ذاتی, ان کا علم ازلی, ان کا علم کامل, اور ان کا علم ابدی. ہمارے کو تھوڑی بہت معلومات ہوئے تو ان کے دینے سے ہوئے, تو ذاتی نہیں ہوئے نا, ہمارا دی ہوگی. کب سے ہے؟ دینے کے وقت سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازلی نہیں, ناقص ہے, بہت تھوڑا معلوم ہے، بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، علم کم ہے، ناواقفیت زیادہ ہے. ہمارے حضرات فقہاء اعظام میں ایک عظیم الشان فقیہ عالم جسٹس وقت کے زبردست ماہر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بنا دیے گئے قاضی القضات ان کے دور میں. قاضی القضات بولے تو چیف جسٹس، وہ بنا دیے. ان کے پاس میں ایک عورت آئی، ایک مسئلہ پوچھی، نہیں معلوم. یہ دوسری بات پوچھی، نہیں معلوم. ایسے ہی دسیوں باتیں پوچھی، انہوں نے بولے نہیں معلوم، نہیں معلوم. تو اس کو غصہ آ گیا، بولے جو پوچھے نہیں معلوم ہے بول رہے ہیں، عہدے قضا پر فائز ہیں، حکومت آپ کو تنخواہ دیتی ہے، تنخواہ کے گلے رہے بھوئے پوچھی کہتے. دونوں بولے معلوم ہے سو چیزاں بتانے کی دے رہے تنخواہ، نہیں معلوم ہے سو چیزوں کی تنخواہ دے ہی نہیں سکتے. نہیں معلوم ہے سو چیزاں بہت زیادہ ہے. اللہ پاک نے انسانوں کے واسطے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا تھوڑا. بولے تو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، نہیں معلوم. سمندر دیکھے کب تو بھی سمندر، نہر بہر نہیں، یہ ندیاں ودیاں جو ادھر مجھے سمندر، جدھر دیکھو پانی ہی پانی، منتہا یہ نظر تک، جہاں تک نظر جاتی چوطرف پانی ہی پانی. پھر اس میں سے کچھ حصے تو ایسے ہیں کہ اس کی تل کتنی گہری ہے بتانا ہی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ سمندر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر پورے انسانوں کو جو صاحب حساب کر کے پہلے لکھے تھے، وہ اس وقت میں ایک میل چوڑا، ایک میل لمبا، ایک میل گہرا، وہ حساب لگائے تھے. اب اس وقت اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک آدھ ارب ڈیڑھ ارب آبادی بڑھ گئی لوگوں کی. تو اب آپ بجائے ایک میل کے ڈیڑھ میل کہہ لیجیے، ڈیڑھ میل چوڑا، ڈیڑھ میل لمبا، ڈیڑھ میل گہرا اگر لکڑی کا صندوق بنائے اور اس کے اوپر انسانوں کو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک سلائے، تو پوری دنیا کے لوگ اس میں سما جاتے. اس کے بعد میں اس کو تاپ کے سمندر میں لے آ کے چھوڑے تو سمندر کے مقابلے میں کاڑی کی ڈبی دکھتا گئی، سمندر اتنا بڑا. تو سمندر اتنا وسیع اور عریض اور گہرا ہوتا ہے، اس کے کنارے پر بیٹھ کر کوئی چڑیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا جو قطرہ سمندر سے نکالتی، وہ قطرہ انسانوں کو دیا ہوا علم سمجھیا. اور اللہ کا جو علم ہے وہ سمندر جیسے. تو ہم کو جو علم ملا، ایک تو ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، ازلی نہیں ہے، دینے کے بعد سے ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ہے، تو بڑا معلوم ہے. وہ بھی جن لوگوں نے سمجھ رہے ہیں کہ معلوم ہے، ان لوگوں کو بھی صحیح بہت کم معلوم ہے. جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے کو معلوم ہے، تو وہ لوگ ابھی ان لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد ویسی ہے جن کو بہت کم معلوم ہے، صحیح کا صحیح نہیں معلوم ہے. اور ابدی بھی نہیں ہے، فانی ہے، حادث ہے. بلکہ یہی دیکھتے آپ لوگ دنیا کی زندگی میں، جن لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتے نا، جو کچھ ان کو معلوم تھا وہ بھی نامعلوم کے جیسا ہو جاتا، بالکل بچوں کے جیسی کیفیت ہو جاتی. اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. ان میں سے بعض لوگوں کو ایسی عمر تک پہنچایا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں پھر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل نہیں جاننے والے ہو جاتے ہیں جان لینے کے بعد. غرض یہ کہ جو بات سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی تھی وہ ایک دو چیزیں مثال کے طور پر بتا دی گئیں کہ اسے سمجھ لینا، ذہن میں رکھ لینا چاہیے. تو ایک ذات کامل ہے, ان کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں, خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں, قابل تعریف چیزیں ہی قابل تعریف چیزیں ان میں ہیں, اور ان کے علاوہ سب کے سب مخلوقات ناقص ہیں, اور ان میں جو کچھ ہے وہ نقص ہے. مثلاً بتائے تو معلوم ہوتا, نہیں تو نہیں معلوم ہوتا, تو نقص ہے. تو اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ جو جملہ کہا ہے نا بیعت کے وقت میں, ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتا ہوں, ان کی جو کمالات ہیں, ان کی جو خوبیاں ہیں, ان کی جو صفات ہیں, ان صفات کو مخلوقات میں ماننے کا نام شرک ہے. ان کمالات کو مخلوقات میں ثابت کرنے کا نام شرک ہے. اب یہ شرک تبھی تو آدمی اختیار کرتا ہے اس حیثیت سے کہ پیدا کی ہوئی چیز کو لائق عبادت سمجھتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے, تو یہ قسم کا شرک. ایک عاجز کو سب کچھ کرنے والا سمجھتا ہے, تو ایک دوسرے قسم کا شرک. ایک ناقص کو کمالات والا سمجھتا ہے, تو یہ تیسری قسم کا شرک. ایک معدوم کو موجود حقیقی سمجھتا ہے, تو یہ چوتھی قسم کا شرک ہے. یہ چار شرکا نکالنا اندر سے, اللہ کو پانا ہے تو یہ شرکا نکالنا. پرانی دکنی زبان میں ہمارے دادا پیر کا شعر کیا ہے, چار شرکا چار سرکا ہے تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہوتی. سرک بولے تو معلوم نا, گرا گرا کو بول دے, رسی کو موڑ کے ہلکا بنا کے اس کے اندر سے اس کا کنارہ نکال کے پھر دو طرح سے پکڑ کے پھر دیتے بولے گرا بندی نا, اس کو بولتے سرک. کوسی کوسی چیز کیسے کیسے سمجھانا وہ بھی سمجھا نہیں آ رہا بولے گی. اب ان کو سرکا نا, سامنے کوئی اونچی چیز ہے کیا بولتے ارے بھائی یہ رستے میں ہے, رکاوٹ ہے, ان کو اس کو یہاں سے سرکا دو, بولے تو یہاں سے ہٹا دو. تو چار شرکا چار سرکا ہے تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. تو ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتا ہوں, بولے تو جب تک کہ یہ شرک کسے بولتے اس کی تفصیلات معلوم نہیں کریں گے ایسا ہوں گا مسئلہ. تو ان کے کمالات کو مخلوقات میں نہیں ثابت کرنا شرک, اگر ثابت کر دیے اپنے جو نقائص ہیں اپنے جو عیب ہیں, جیسے میں مردہ تھا ان کے زندہ کرنے سے زندہ ہوا, اگر ایسا ہی اللہ کے بارے میں سمجھ, جیسے میں نہیں جانتا ہوں اللہ کے بارے میں بھی یہی سمجھ, جیسے میں عاجز ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے بارے میں بھی یہی سمجھ, جیسے میں کھاتا پیتا ہوں ایسے یہ چیز اللہ کی طرف منسوخ کر دی. ہمارے جو نقائص ہیں جیسے ہماری حدیں ہیں, ہمارے لیے جہتیں ہیں, دایاں بایاں آگے پیچھے اوپر نیچے, 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا جی حدیں ہیں, مقداریں ہیں, جگہ ہے, دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے روشنی چاہیے, سننے کے لیے کان چاہیے اس کا پردہ چاہیے, بحث کی باہر کی آواز چاہیے, ہوا کے جھونکے چاہیے, برقی کی لہریں چاہیے, تب کہیں جا کے سنائی دیتا, نہیں تو سنائی نہیں دیتا. تو ہم محتاج ہیں, وہ غنی ہیں. تو ہمارے جو نقائص ہیں, ہمارے جو عیوب ہیں, ہماری جو خامیاں ہیں, ہماری جو کمیاں ہیں, ان میں سے کسی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر ہے. اللہ کی چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں, اور اللہ ہمارے عیبوں نقائص سے پاک ہے, اور وہ اپنے کمالات اور خوبیوں میں یکتا ہے, اسی واسطے وہی عبادت کے لائق ہے. اور وہی فاعل مطلق ہے اور وہی کامل صفات رکھتا ہے، وہی موجود حقیقی ہے۔ اس کا فاعل ہونا یہ چار قسم کی توحید ہے۔ تو شرک کفر ہو گیا نا، دیکھیں نفاق۔ نفاق کیا؟ اللہ رسول کی باتوں کے صحیح ہونے کے بارے میں دل میں یقین نہیں ہے، دل سے صحیح نہیں مانتا، باہر خالی بولتا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کو ایک مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، باہر بول رہا خالی، اندر نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی دیکھنے میں آ رہا بعض بچوں بعض بچیوں کے بارے میں شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، کیسا کرتے جی، مانے بغیر، ایمان لائے بغیر نہیں کر سکتے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کیا پڑھاتے گی؟ میں پڑھتا ہوں۔ لیکن چونکہ وہی ماحول میں جس وقت جب تک جمی جمی، جب نہیں جمی تو پھر وہیں چلے جاتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اندر نہیں تھا تو اندر میں عقیدے کا بگاڑ، باہر میں اچھے عقیدے کا اظہار، اس کا نام کیا ہے؟ نفاق۔ اب یہ نفاق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک نفاق عقیدہ، ایک نفاق عمل۔ نفاق اعتقادی، نفاق عمل۔ اعتقادی نفاق تو اس زمانے میں نہیں ہے یا کم ہے، لیکن عملی نفاق بہت۔ جیسے جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بول، نفاق کے علاوہ وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا نفاق، امانت کوئی لا کے رکھا دی جائے تو اس میں خیانت کرنا یہ نفاق، جب کسی سے تھوڑی سی ناگواری ہو جائے تو گالی گلوچ شروع کر دینا یہ بھی نفاق، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ ترجمہ سنا دیا پہلے، دیکھ لینا یہ چار بیماریاں تو نہیں ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اچھا دیر سے آیا، آ گیا تھا، مجھے پوچھے تھے، گیا تھا کھیلنے کودنے لاہو رحیم میں سے تفریح گاؤں میں گیا، بابا ناراض ہو گئے، کہاں گیا تھا؟ پیچھے کہاں گیا تھا؟ پیچھے کیا بولا؟ جھوٹ بولا، بچے لڑ لیتے ایک دوسرے کو مار لیتے، بولے کون مارے؟ فلانا مارا، جو تم مارے، کیوں مارے؟ میں نے مارا، حالانکہ مارا مارا تھا۔ کسی نامناسب بچے کو، بچی کو فون کر دے، کسے بات کر رہا تھا فون پہ؟ میں نے مول صاحب سے بات کر، پیسے لے کے گیا بازار کو، یہ سامان لے کے آ بولے، باقی کے پیسے لے کے آ بولے، پیسے اچھی دکھی لے کر کھا گیا وہی پیسوں سے، باقی کیا بولنا؟ آئے کہ وہ آ رہا تھا تو بھیڑ بھاڑ بہت تھی، آ گر گئے گی، ڈھونڈا نہیں ملتے، اندر جانے میں ملتے ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ جس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے اس کا وعدہ بھی کرنا نہیں چاہیے، کر سکتے ہیں تو ہی وعدہ کیجیے، کر لیے ہیں تو پورا کرنے کی بھرپور کوشش، جتنا اپنے بس میں ہو سکتا ہے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی امانت رکھا دی ہے، خیانت نہیں کرنی۔ کبھی کسی سے کچھ ناگوار بات بات ہو جائے، تیز تند کچھ بول دیے، غصے میں آ گئے، گرائدہ چیز ہے اتنی تقاضے کے تحت میں، لیکن ایک گاری گلوچ نہیں کرنا۔ تو اس زمانے میں نفاق عملی زیادہ ہے، تو اندر خراب باہر اچھا ظاہر کرنے کا نام نفاق۔ اب رہ گیا مسئلہ ارتداد۔ ارتداد رد سے، رد کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، پہلے غلط عقیدے پر تھا، پھر صحیح بات سامنے آئی تو اس کو قبول کر لیا، پھر اس کے بعد میں پھر صحیح قبول کی ہوئی بات کا انکار کر دیا،
اس کو کہتے ہیں ارتداد.
جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ قادیانیت قبول کر کے مرتد ہو رہے ہیں, عیسائیت قبول کر کے مرتد ہو رہے ہیں, نئے نئے باطل مذاہب قبول کر کے اسلام کے مقابلے میں اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ پہلے کوئی آدمی مرتد ہوتا تھا تو اس کا مرتد ہونا معلوم ہو جاتا تھا, لوگ اپنے سے الگ کر دیتے تھے, لیکن یہ زمانے میں ارتداد علمی اور فکری ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا, کبھی کہ اسلام کو چھوڑ دیا معلوم نہیں ہو رہا انہیں اسلام چھوڑ دیا, کبھی کہ بدعقیدہ ہو گیا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہو گیا حالانکہ ارتداد کا شکار ہو گیا. اب جملے پھر سنیے کیا ہے, شروع میں جو کہلواتے ہیں ہر قسم کے شرک سے, کفر سے, نفاق سے, ارتداد سے توبہ کرتا ہوں, ہے نا, اور اس کے بالمقابل توحید کو, ایمان کو, سچائی کو, استقامت کو اختیار کرتا ہوں. یہ چار چیزیں جو اختیار کرنے کی ہیں, یہ چار چیزیں جن سے توبہ کی تھی اس کے بالکل بالمقابل کی چیزیں ہیں. شرک کے مقابلے میں توحید ہے, کفر کے مقابلے میں ایمان ہے, نفاق کے مقابلے میں صدق ہے, ارتداد کے مقابلے میں استقامت. اب اس میں توحید کی بات آپ کے سامنے آ گئی, ارتداد سے بچتے بچے رہنا یہ استقامت, سچائی کو اختیار کر لینا یہ نفاق کے مقابلے کی صفت. ایک لفظ آپ نے سنا ہے ایمان, شاید آج اسی پر مجھے اپنی بات پوری کر دینی ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہم کو بتایا ان باتوں کے 100% صحیح ہونے کا دل میں یقین اور ان تمام باتوں کے صحیح ہونے کا اظہار زبان سے, اس کا نام ایمان. جو کچھ بھی تعلیم لے کر آئے, ہدایات لے کر آئے, احکام لے کر آئے, عقیدے لے کر آئے, خبریں لے کر آئے, ان تمام باتوں کو 100% صحیح ہونے کا یقین دل میں ہونا اور ان تمام باتوں کے صحیح ہونے کا اقرار زبان سے کرنا, اس کا نام ایمان ہے. اب اس ایمان میں کمال کے لیے کیا کرنا ہے, ایک کام اور کرنا ہے, جو کچھ صحیح ہونے کو مان لیے اس کو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر بھی کرنا. مثلاً مان لیے کہ ہاں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے, اللہ کی کتاب ہے, مان لی, اللہ کی کتاب میں نماز کا حکم آیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے, اس کو بھی مان لیے, ہاں فرض ہے نماز, تصدیق بھی ہو گئی, اقرار بھی ہو گئی, لیکن نماز ادا کریں گے تو یہ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہے, اس سے ایمان میں کمال پیدا ہو. لیکن میرے گزارش کرنے کا جو رخ ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے اور اظہار ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے, کمال کا باعث. لیکن اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرات علماء اور فقہاء کرام کا ایک گروہ وہ ہے جو اس حصے کو بھی ایمان میں شامل کرتا ہے. اسی واسطے ان لوگوں نے بتایا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے, تصدیق بالجنان, جنان بولے تو دل, تصدیق بالجنان, اقرار باللسان, اظہار بالارکان کا نام ایمان. بڑی اہمیت ہے اس نماز کی. اہمیت سے متعلق تو قرآن پاک میں نماز کو ایمان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. ابتدائے اسلام میں پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی, اس کے بعد میں بیت اللہ مکے میں جو گھر ہے اللہ کا, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اترا. اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ 16-17 مہینے کی جو مدت تھی, اس میں جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور اسی درمیان میں وہ گزر گئے, یا ان درمیان میں پڑھی ہوئی نمازوں کے بارے میں خیال آیا کہ اس سے کیا ہوں گا, اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا, وہ عمل میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا, ضائع تو نہیں ہو گیا, وہ بیکار تو نہیں ہو گیا, یہ خیال آیا تو اللہ پاک نے آیت اتاری, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ایمان نہیں ضائع کو ضائع کریں گے. اہمیت سمجھنے کتنی زیادہ ہے, مراد اس سے نماز بعض مفسرین نے بتایا. تو ایمان نام ہے جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے 100% اس کے صحیح ہونے کا یقین دل میں رکھنا, صحیح ہونے کا اقرار زبان سے کرنا, اور کمال ایمانی کے لیے اس کو اپنے اعضاء و جوارے سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا. مان لی ایک بات تو اسے کر کے بتاؤ, لیکن کرنا تو دلیل ہے نا ماننے کی. یہ کچھ بنیادی الفاظ جو بیعت کے وقت میں کہے جاتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ حضرات کو سنایا گیا. ابھی سے روزانہ دوران ہر قسم کے شرک سے, کفر سے, نفاق سے, ارتداد سے توبہ کرتا ہوں, ہر قسم کی توحید کو, ایمان کو, سچائی کو, استقامت کو اختیار کرتا ہوں, آپ اسے دہراتے رہنا, کمی آنا نہ جانا, تو سمجھ میں آئے گا کہ بیعت کے وقت میں جو عہد پیمان کرے تھے سستا نہیں تھا, کافی مہنگا تھا, مل گیا سستے میں. جو حصہ سنائے گئے وہ آدھا حصہ ہے, بلکہ ایک چوتھائی, ایک تہائی ہے. جو حصہ سنانا باقی ہے, دو تہائی اور باقی ہے. اس لیے یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے جس کا ہم لوگوں نے عہد و پیمان کیا ہے, بڑے اس کے تقاضے ہیں. اسے خوب سمجھنا, اس کے تقاضوں کو جاننا, اور اس میں پھر اپنے آپ کو ڈھالنا. بس آج اتنا ہی, شاید مجھے عصر کی نماز کے بعد کافی فاصلے پر پروگرام میں شریک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح علم بھی عطا فرمائے, ہمارے صالح کی توفیق. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله. Thank you.